الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائي وأعدائي أجمعين أما بعد، انسان کی آزاد اور اس کی خصلتوں بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی، جس کا جائزہ ہم نے قرآن کریم کی آیات مجیدہ کے تناظر میں گزشتہ چند ہفتوں سے جو سلسلہ بحث جاری تھا قرآن متعدد آیات کریمہ کی روشنی میں انسان کی ان صفات کا مطالعہ کیا جو خداوند عالم نے قرآن کریم میں ذکر کی ہیں. پچھلے ہفتے ہم نے جس صفت انسانی کا مطالعہ کیا وہ انسان کا غیبت کرنا اور مال جمع کرنا تھا. کہ انسان جو کہ ظاہراً اور کسی ظاہراً غیبت کرتا ہے، اور ایسا انسان جو کہ موجود نہیں ہے اس کے بارے میں اس کی پیٹ پیچھے برائی کی جائے تو اس کو ہمزہ کہتے ہیں. مفسرین کے مطابق اگر کسی انسان کی عیب جوئی کی جائے، اس کے اندر نقص بیان کیا جائے اور وہ سامنے ہو تو اس صفت کو لمزہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. سورہ ہمزہ میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر وہ انسان جو کسی مومن بھائی کا یا کسی انسان کا عیب اور نقص تلاش کر کے اس کو نشر کرتا ہے یا اس کی طرف کسی طریقے سے اشارہ کرتا ہے، قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایسے انسان کے لیے ہلاکت ہو. اور اس کے کئی اسباب ہیں. انسان جب عیب جوئی کرتا ہے یا نقص بیان کسی کا کرتا ہے تو اس کے متعدد اسباب ہوتے ہیں. ان اسباب میں سے ایک سبب انسان کا مالدار ہونا ہے. ہر مالدار شخص دوسرے انسان کی کسی نہ کسی حوالے سے عیب جوئی کرنا چاہے گا جو مالی اعتبار سے اس سے پست ہے، اور یہ طبیعتاً انسان کے اندر چیز پائی جاتی ہے جو کہ جاننے سے یا علم حاصل کرنے سے کبھی بھی دور نہیں ہوتی، بلکہ متوجہ ہونے کے بعد اپنے نفس کے اندر سے اس کو جب تک نکالا نہ جائے تب تک یہ انسان کے نفس سے باہر چیز نہیں آتی. اس لیے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِلُ لِكُلِّ هُمَزَةِ لُمَزَةِ، ہر وہ شخص جو عیب جوئی کرتا ہے اور نقص دوسروں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے وہ شخص ہلاک ہو جائے گا. لمزہ میں ہمزہ کی معنی کی نسبت زیادہ تاکید پائی جاتی ہے، اور بعض مفسرین نے بھی تاکید کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے یعنی ایک شخص کے غیبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے نقص کو بیان کیا جاتا ہے، جبکہ لمزہ میں وہ شخص موجود ہوتا ہے اور اس کی موجودگی میں اس کے اندر عیب اور نقص کو نشر کیا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے. جیسا کہ ہمارے ہاں بالعموم محافل ایسی ہی سجتی ہیں کہ ایک انسان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے اور اس کے مختلف عیوب اور نقائص کو سامنے لایا جاتا ہے اور اس کے اوپر سب کے سب لطف اندوز ہوتے ہیں اور کہے لگاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ایک شخص کی میر کے سب احانت کرتے ہیں. اس کو لمزہ کا نام دیا گیا ہے کیونکہ اس میں اس کی نسبت زیادہ شدت پائی جاتی ہے. اس لیے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، کہ دوسرے انسان کی خصلت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات یہ جو عیب اور نقص ہے وہ اسی مالی بنیاد کے اوپر بھی ہوتا ہے. جیسا کہ بالعموم ہم اپنے آس پاس بھی اس محفل کو دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مالی طور پہ ہم سے کم تر انسان آ جائے اور وہ اپنی کسی پسند یا ناپسند کو بیان کرے اور ہم اس سے اعلیٰ کوالٹی کو جانتے ہوں تو ایک تنزیہ سا رویہ ہمارا اس کے بارے میں ہوگا. مثال کے طور پہ ایک انسان ایک ایسے کپڑے کو انتخاب کرتا ہے کہ جو بہت اعلیٰ کوالٹی کا نہیں ہے, لیکن ایک مالدار انسان اس سے بڑی کوالٹی کا کپڑا خریدتا رہے, اس لیے وہ واقف ہے کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی کوالٹی ہے. جب یہ مالی طور پہ جو اس سے کم انسان ہے وہ آگے ہلکے کپڑے کی کوالٹی کو متعارف کرائے گا تو یہ ایک تنزیہ سی مسکراہٹ یا تنزیہ سے احساسات اپنے وجود میں پنپتے ہوئے پائے گا یہ مالدار انسان کہ جس کے پیچھے حقیقی عناصر نقص اور عیب جوئی کے ہوں گے. اس چیز کی خداوند عالم نے سخت مذمت کی ہے, اس لیے اس آیت کو بعد والی آیت سے خدا اس طرح سے جوڑتا ہے الذی جمع مالا وعدده. اس میں ایک تو نقص کی بات ہے, دوسرا انسان کی ایک اور خصلت کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب انسان کے پاس مال آ جائے تو اس کو وہ گنتا رہتا ہے, اس کے اعداد و شمار ہمیشہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھتا ہے, اس کی ہر صورت کہ دوسرے سے فائدہ اٹھا لے, دوسرے سے وہ نفع اٹھا لے, دوسرے کا مال خرچ کر دے, اس کی جیب سے کوئی مال خرچ نہ ہو, اس سے کوئی فائدہ اٹھا نہ سکے, صرف وہ فائدہ اٹھانے کی وہ اجازت دیتا ہے کہ جس میں اس کا مال خرچ نہیں ہوتا, اس لیے اس کی زندگی مال کے گرد ہی گھومتی ہے. تو یہ بھی ایک ایسی خصلت ہے جو نہ مشترک بننے سے دور ہوتی ہے, نہ عالم بننے سے دور ہوتی ہے, نہ مفسر قرآن بننے سے دور ہوتی ہے, نہ پی ایچ ڈی کر لینے سے دور ہو جاتی ہے, نہ کسی اور منصب یا عہدے پہ پہنچنے سے دور ہوتی ہے, بلکہ یہ وہ صفت ہے کہ اگر کوئی انسان متوجہ ہو اور اپنے نفس سے ریاضت کے ذریعے سے دور کرے تو تب ممکن ہے کہ یہ بیماری دور ہو جائے, ورنہ انسان طبیعتا اس میں مبتلا ہوتا ہے کہ الذی جمع مالا وعدده. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, یحسب ان ماله اخلده, وہ سمجھتا ہے کہ مال مجھے ہر جگہ پہ قائم دائم اور پائندہ رکھے گا, کوئی چیز مجھ تک نہیں پہنچ سکتی, ہلاکتیں مجھ تک نہیں سرایت کر سکتی, بیماریاں مجھ تک نہیں آ سکتی, فقر و فاقہ مجھ تک نہیں آ سکتا, بلائیں اور آزمائشوں کیوں نہیں گھیر سکتی. انسان یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ اب میرے پاس پیسہ ہے, میرے پاس دو دولت ہے, میرے پاس خزانے بھرے ہوئے ہیں, اس لیے کوئی مصیبت مجھ تک نہیں پہنچ سکتی. خدا فرماتا ہے کہ جب انسان یہ گمان کرنے رکھتے ہیں, مثلا ہم نے اپنے اندر ان احساسات کو دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے پاس مال و دولت آتی ہے تو ایک اندر سے اطمینان اور سکون کا احساس ہمارے اندر وجود میں آتا ہے اور اس میں محسوس ہوتا ہے کہ اگر اب مشکل پڑی تو اب ہم اسے حل کر لیں گے, اب اگر کوئی فقر و فاقے کی بات آئی تو انشاءاللہ تعالی مال و دولت بہت زیادہ ہے, یہ قریب بھی ہمارے نہیں پھٹے گا, بیماریاں ہمارے قریب نہیں آئیں گی, دیگر مشکلات اور مسائل ہمارے قریب نہیں آئیں گے. یہ انسان طبیعتاً اس کا احساس کرنے لگتا ہے, خدا اس احساس کی طرف انسان کی توجہ دلاتا ہے, یحسب ان ماله اخلدہ, کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اسے ہمیشہ زندہ پائندہ قائم دائم رکھے گا, کلا لا ينبذن فی الحطمہ, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا, اے انسان تو سمجھ لے کہ یہ کام کبھی بھی ممکن نہیں ہے, اگر یہ گمان کیا تو پھر تیرا ٹھکانہ حطمہ ہے. لیکن حطمہ کیا چیز ہے, وما ادراک ما الحطمہ, تو نہیں جان سکتا کہ حطمہ کیا ہے کیونکہ تیرے علم میں نہیں ہے, تیری توجہ نہیں ہے, تجھے معلوم نہیں ہے. خدا پھر اس کا تعارف کراتا ہے کہ حطمہ کیا ہے, ایسے انسان کی سزا کیا ہے کہ جو مال کو جمع کرتا ہے گنتا رہتا ہے اور اس کو یہ خیال کرتا ہے کہ یہ ہر مصیبت سے مجھے نجات دے دے گا, تو اس کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ حطمہ ہے, حطمہ میں وہ ڈالا جائے گا, لا یمبذن, حتمن اس کو حطمہ میں ڈالا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ, تم لوگ کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے, نار اللہ الموقدہ, یہ وہ آگ ہے جو اللہ نے بھڑکائی ہے, وہ آگ جو عذاب کے لیے بھڑکائی گئی ہے, نعمت کے لیے نہیں بھڑکائی, عذاب کے لیے اللہ نے یہ آگ بھڑکائی ہے, اور جو عذاب کے لڑکائی ہو کیا کرتی ہے؟ التی تطلع علی الافئدہ، یہ وہ آگ ہے کہ جو انسان کے وجود کو جلا کے رکھ دے گی، تو اگر رسائی کر لے انسان تک تو وہ علی الافئدہ اس کے باطن کو بھی جلا دے گی. ایک آگ جو اللہ نے اس دنیا میں خلق کی ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ صرف جسم کو جلاتی ہے، روح تک رسائی حاصل نہیں کرتی. لیکن نار الموقدہ حطما میں بھڑکنے والی آگ وہ ہے کہ جو جسم کے ساتھ ساتھ روح کو بھی جلا دے گی. روح سراپا انسان آگ کا ایک مجموعہ بن جائے گا، وہ دلوں تک پہنچ جائے گی. دلوں سے مراد روح کے دل ہیں، یعنی روح تک رسائی حاصل کرنے والی آگ ہے. ابھی جو آگ ہے وہ صرف جسم کو جلاتی ہے، جب جسم کو جلا دیتی ہے روح آزاد ہو جاتی ہے، تکلیف سے باہر آ جاتی ہے، تکلیف کے اندر انسان کی روح نہیں رہتی. لیکن حطامہ میں جو اللہ نے آگ جلائی ہے اس کا تعارف خدا کرا رہا ہے کہ نار اللہ التی تطلع علی الافئدہ، یہ وہ آگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بھڑکائی ہے کہ وہ روحوں تک حاصل ہو جائے. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، جب دلوں تک ایک آگ پہنچ جائے اور روحوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لینے کی صلاحیت حاصل کر لے تو اس کا منظر کیا ہوگا؟ وہ قرآن بیان فرماتا ہے انہا علیہم مقصدہ، کہ وہ اس کے سراپا آگ ہی وہ بن جائے گا، اس کے جسم پہ بھی آگ ہوگی اور وہ روحانی اور نفسانی طور پہ بھی تڑپ رہا ہوگا کیونکہ آگ نے اس حصے کو بھی چھیڑ لیا. اس لیے پورا مجموعہ آگ ایک انسان بنا ہوا ہوگا. فی عمد ممددہ، اور اس طرح لگا ہوگا کہ آگ کے ستون اس کے وجود کے اندر گاڑ دیے گئے ہیں. آپ نے یہ دیکھا کہ انسان کی بنیادی خصلتوں کی طرف خداوند عالم نے اشارہ فرمایا، اور اشارہ فرمانے کے بعد اس کی اسرا بھی بتائی کہ انسان صرف اس کی معلومات حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، معلومات حاصل بعد عملی میدان میں اترنا ضروری ہے. اگر عملی میدان میں نہ اترا انسان اور مجتہد بن جائے یا عالم بن جائے، فاضل بن جائے، لوگ عزت و قدر کرتے رہے، مال و دولت اسے حاصل ہو جائے، عزت مقام شہرت حاصل ہو جائے، لیکن اس کا گمان یہی رہا، لاشعوری طور پہ وہ یہی سمجھتا رہا کہ اس کے پاس مال و دولت ہے اس لیے وہ اسے بچا دے گی، اسے زندہ اور پائندہ رکھے گی. یحسب ان ماله اخلدہ، تو خدا فرماتا ہے ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اس کا ٹھکانہ ختمہ ہے. اور ایک ایسی آگ ہے ختمہ کہ جو جسم کے علاوہ روحوں کو بھی جکڑ لیتی ہے، روحوں کو بھی جلا دیتی ہے، روحوں کو بھی تکلیف اور اضطراب میں مبتلا کر دیتی ہے. ستون آگ کے انسان کے وجود کے اندر گڑ دیتے ہیں. یہ انسان کا قیامت والے دن نتیجہ ہے. ہم قیامت کے بارے میں اس طرح سے نہیں رکھتے، لیکن خداوند عالم نے بار بار اس کا تعارف کرایا ہے. مثلا ابھی ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارا جسم جب آگ سے جلتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. خدا اس آیت کے ذریعے سے کہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، اس آیت کے ذریعے سے ہمیں بتا رہا ہے کہ تم اس کیفیت کو یاد کرو کہ جب وہ تمہارے جسموں کو جکڑ لیتی ہے یا تمہارے جسموں کو ٹچ کرتی ہے آگ، تو کیسی تکلیف ہوتی ہے. اس تکلیف میں مزید اضافہ کیا ہو سکتا ہے؟ انسان سوچے تو حیران ہو جائے کہ واقعی اضافہ نہیں ہو سکتا. اس دنیا میں سب سے شدید ترین تکلیف خداوند عالم نے آگ کے ذریعے موت کو قرار دی ہے. جب آگ جسم کو اپنی لپیٹ لیتی ہے تو انسان اپنے بس میں نہیں رہتا، اس کی بالکل سوچ اور فکر مفقود ہو کے رہ جاتی ہے، تکلیف سے وہ بیتاب ہو جاتا ہے. اب یہی آگ اگر روحوں کو بھی جلانا شروع کر دے تو اس سے ایک انسان اندازہ لگا سکتا ہے. اس لیے خداوند عالم نے اس بیماری، یہ جو بیماری الذی جمع مالا وعددہ ویحسب ان مالہ اخلدہ، اس بیماری کا علاج اس خطرناک نتیجے سے بتایا کہ اس نتیجے کو اپنے ذہنوں میں سوار کرو، اس نتیجے کو اپنے حافظے میں قرار دو. اس کے بعد جب تم اس کے بارے میں حساس ہو جاؤ گے تو پھر تمہارے اندر حوصلہ پیدا ہوگا کہ اس صفت کو اپنے اندر سے دور کر سکو، کیونکہ وہ صفات جو انسان با آسانی دور نہیں کر سکتا خدا نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں کر دی ہے. یعنی اس کے لیے محنت چاہیے، اس کے لیے مشقت چاہیے، اس کے لیے ریاضت چاہیے، اس کے لیے توجہ چاہیے، اس کے لیے بہت سارے امور کو چھوڑ کے بار بار اس کی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے یہ بیماری انسان کے اندر سے ختم ہوگی. ورنہ اگر ایک عام انسان عام نارمل لائف گزارتا رہے، عام حالات میں پلتا بڑھتا رہے اور روٹین لائف کے ساتھ ہی وہ عمر گزار دے، تو جیسے جیسے اس کی زندگی کے اوقات آگے بڑھتے جائیں گے، اس کے وجود میں یہ پودا جڑ پکڑتا چلے جائے گا، وہ مال کو جمع کرے گا، گنتا رہے گا اور مال کو ہی مشکل کشا سمجھے گا، مال کو ہی ہر شے اور ہر مصیبت سے آزادی کا اصل مقدمہ قرار دے گا، اصل سبب قرار دے گا، اصل ذریعہ قرار دے گا. اس لیے انسان کو اس طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ وہ مال کے حوالے سے آزاد بنے، مال کے حوالے سے خدا کے اصولوں کے اوپر عمل کرے. مثلا خدائی اصول روایات اور قرآن کریم میں جا بجا بیان کیے گئے ہیں. خدا نے فرماتا ہے کہ صدقہ دو، صدقے کے ذریعے سے اللہ سے تجارت کرو، لیکن صدقہ صرف جان بچانے کے لیے نہ دو. قرآن کریم میں صدقہ جان بچانے کے لیے خدا نے نہیں رکھا، غریب اور فقیروں کو پالنے کے لیے رکھا. اس لیے اگر کسی کے پاس کروڑوں روپے ہے تو 5 روپے کا صدقہ نہ دے، اتنا دے کہ کسی فقیر اور غریب کا پیٹ اس سے بھر جائے. اسی طریقے سے صدقہ ایک انسانی کو پیدا کرنے کے لیے دینا ضروری ہے انسان کے اندر. اسی طریقے سے بخل اور ہرس اور لالچ اور تما جکڑی بھی ہوتی ہے، اگر انسان توجہ نہ دے اور صدقات کو نہ اپنے ہاتھوں سے نکالے تو یہ اور اس کے نفس کے اندر مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہیں. اس لیے انسانی صفت یعنی سخاوت کا مادہ انسان میں ہونا چاہیے، ایثار اور قربانی کا مادہ ہونا چاہیے. اس نیت کے لیے انسان کو صدقہ دینا چاہیے. مال کو ہر ٹائم گننے کی ضرورت نہیں ہے، چلا گیا تو ٹھیک ہے چلا گیا، فکر نہیں انسان کو کرنی چاہیے، آ گیا تو خوش نہیں ہونا چاہیے. جیسے قرآن کریم میں وارد ہوئے کہ زہد کی تعریف امام معصوم سے پوچھی گئی، تو امام نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ جو تمہیں مل جائے اس پہ زیادہ خوش نہ ہو، جو چلا جائے اس پہ تم افسوس نہ کرو، اس پہ حزن و ملال کا شکار نہ ہو. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کے 1000 روپے یا 500 گر جاتے ہیں، وہ 3 دن تک تذکرہ ہی کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہوگی غلطی، فلاں نے لیا ہوگا، فلاں نے کام کیا ہوگا. یا گھر میں اگر نوکرانی وغیرہ ہے اور انسان کے پیسے غائب ہو گئے، وہ ڈائریکٹ الزام نوکرانی کے اوپر لگا دے گا، نہ تحقیق کرے گا انسان، نہ اس کے اسباب اور ذرائع معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ کیوں یہ پیسے گم گئے، وہ ڈائریکٹ اپنے سے پست کے اوپر ایک الزام لگا دے گا، اس کے اوپر عیب اور نقص نکالتے ہوئے اسی کو ملزم قرار دے دے گا. اس چیز کی خدا نے نفی کی ہے. اگر ہمیں معلوم ہے کہ وہ پیسے ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، لیکن یہ اللہ نے حق نہیں دیا کہ جب ہمیں نہیں پتا کہ کس نے اٹھائے تو ہم زبردستی اسی کے گلے میں ڈال دیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو مالی نقصان ہو جاتا ہے، مثلاً 40 روپے مہنگی چیز لے آیا، اس کے رونے انسان روتا رہے گا. یہ جو تذکرے ہوتے ہیں اس سے دل سخت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس سے انسان کے اندر یہ بیماری کبھی سے کبھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے کہ مالی عموماً کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ مال، اور جب ملتا ہے تو خوشی کے عناصر اندر وجود میں آتے ہیں، لیکن اس کو دبانے کی کوشش کرنی چاہیے. جب چلا جائے تو تفکر اس طرف کرنا ہی نہیں چاہیے، اس طرف ہماری توجہ جانی ہی نہیں چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ نہ جائے. اس کے علاوہ انسان کے پاس چارہ نہیں ہے، لیکن خدا نے نتیجہ بتا دیا کہ اگر یہ جڑ پکڑ جائے، کیونکہ عناصر پیدائش کے ساتھ ہی ہمارے اندر موجود ہیں، خود بخود دور ہونے والے نہیں ہیں کہ انسان خود بخود دور پلتا بڑھتا چلا جائے، نشو نما پاتا چلا جائے، اصطلاحی علوم حاصل کرتا چلا جائے تو شاید اس کے اندر سے یہ عناصر گم ہو جائیں، ایسی بات نہیں ہے. اگر انسان خود ان جڑی بوٹیوں کو زور لگا کے اپنے وجود سے باہر نہیں نکالے گا تو زمانے کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ، دنوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، عمر کے لمحات بسر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جڑ پکڑتے چلے جائیں گے. اور جب جڑ پکڑ جائیں تو خدا فرماتا ہے کل یمبذن فی الحطمہ، ایسے انسان کا نتیجہ ہی حطمہ ہے. حطمہ پھر اس کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے ایک چیز رکھی ہے. ختمہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الختمہ، ادراک کہ انسان تو نہیں کر سکتا، ممکن نہیں ہے کہ انسان اس کا ادراک آج کی دنیا میں کر لے. اس لیے خدا اس کا پھر خود تعارف کراتا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، میں تمہیں ایک ہلکا سا تعارف کرا دیتا ہوں تاکہ اس سے بچ سکو. خدا تعارف کیسے کراتا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ وہ آگ ہے جو اللہ نے بھڑکائی ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، چھوٹی موٹی آگ نہیں ہے. اللتی تطلع علی الافئدہ، جسموں کے ساتھ ساتھ روحوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لینے والی ہے. سراپا تکلیف اور سراپا اضطراب کا انسان عبرت کا نمونہ بن جاتا ہے. اور پھر کیا انسان محسوس کرتا ہے؟ انہا علیہم مؤصدہ، ایسا احساس ہوتا ہے کہ شاید اس کے اوپر جس طرح شاور سے پانی انسان کے اوپر برستا رہتا ہے، انسان کو اس طریقے سے محسوس ہوتا ہے شاید آگ اس پہ در پہ پڑتی ہی جا رہی ہے اور اس نجات کا کوئی سبب نہیں ہے، وہ سراپا آگ ہی بن چکا ہے. قیامہ دن ممددہ، ستون انسان کے اندر جو ہے وہ گڑ جاتے ہیں نفس کے اندر. یہ ایک صفت ہم نے پچھلے ہفتے ملاحظہ کی تھی. آج ہم جو انسان کی ایک اور صفت قرآن کریم سے پڑھیں گے، ہم ابتدا میں ان صفات کو پڑھ رہے ہیں جو انسان کو پستی کی طرف لے جاتی ہیں. پیدائش کے ساتھ انسان کے اندر یہ صفات موجود ہوتی ہیں اور ان کو فوراً ان کا بندوبست کر کے اپنے وجود سے باہر نکال پھینکنا ضروری ہے انسان کے لیے. اگر انسان ان بیماریوں کو اور ان جڑی بوٹیوں کو اپنے نفس سے باہر نہیں پھینکے گا تو اس کے نتیجے میں انسان ان کا شکار ہو جائے گا. اس لیے خدا متعال نے ان کا تذکرہ قرآن کریم میں جا بجا بیان کیا ہے. انشاءاللہ تعالی ان صفات کے بعد ہم ان صفات کی طرف منتقل ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ضرور اپناؤ، جیسے صابرین ہے، محسنین ہے، مخلصین ہے. ان صفات کا ہم انشاءاللہ بعد میں جائزہ لیں گے. آج جو صفت ہم پڑھ رہے ہیں وہ عجولت ہے. عجولت سے مراد یہ ہے کہ انسان ایک جلد باز مخلوق ہے، ہر شے میں چاہتا ہے کہ جلد ختم ہو جائے. بیمار ہوگا، مریض ہوگا، اس کی خواہش یہی ہوگی اندر سے کہ فوراً ہی اس کو صحت مل جائے. اگر غربت آ رہی ہوگی، فوراً اس کی خواہش یہ ہوگی کہ غربت فوراً نکل جائے. کوئی اور مصیبت اس کے اوپر پڑے گی تو وہ بے چین اور مضطرب ہوگا کہ یہ اس کے طرف سے یہ جو پریشانی ہے اور مصیبت اس کے اوپر آن پڑی ہے، یہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے اندر سے زائل ہو جائے. انسان اس بارے میں بہت زیادہ جلد باز ہے اور یہ جلد بازی کا مظاہرہ ہم عموماً عام معاشرے میں دیکھتے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ ٹریفک میں ایسے مسائل ہمیں بہت زیادہ نظر آتے ہیں. مثلاً اگر اشارہ کھلنے والا ہے تو دیکھیں گے کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں ہے کہ تھوڑی جلدی کرے اور اس مرحلے کو پار کر دے. انسان اتنی سی بھی آزمائش کو یا اتنی سی بھی مصیبت کو برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہے کہ وہ چند سیکنڈ جو ہے وہ وہاں پہ انتظار کر لے، لیکن بلکہ اس کی کیا کوشش ہوگی، فوراً وہاں سے نکلے اور فوراً دوسری جگہ پہنچے اور ایسی مشکل میں ہو، ایسی مشکل میں دو چار ہی نہ ہو. خداوند عالم انسان کی اس خصلت کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ اگر انسان اپنے اندر سے اس بیماری کو دور نہ کرے تو یہ بیماری خود دور ہونے والی نہیں ہے. مزاج انسانی، طبیعت انسانی وہ یہی ہے کہ جب اس کو شر لگے گا، جب اس کے اوپر مصیبت آن پڑے گی، آزمائشوں کا شکار ہوگا، اس سے فوراً آزاد ہونا ہو جائے گا. اور اسی چیز نے انسان کو آج کے دور میں برباد کر کے رکھ دیا ہے. مثال کے طور پہ خداوند عالم نے اپنے امر اور حکمت کے تحت یہ قرار دیا ہے کہ اس انسان کو خداوند عالم مثلا 10 سال کے بعد اولاد دے گا. اب انسان بہت عجلت پسند ہے، بہت جلد باز ہے، اس کی خواہش ہوگی کہ پہلے سال ہی اولاد ہو جائے. اچھا وہ اب کوشش کرے گا، دوسرے سال بھی اولاد نہیں ہوتی، اب پریشان ہو جائے گا، مضطرب ہو جائے گا، بدگمانی اس کے وجود میں جنم لینا شروع کر دے گی. اب وہ کیا کرے گا، پہلے میڈیکل علاج کرائے گا، تیسرے چوتھے سال دیکھا میڈیکل سے کچھ نہیں ہوتا، نا امید ہو گیا میڈیکل سے. اب دیکھیں کیسے وہ گھٹتا چلا جا رہا ہے، اور عجلت پسند ہے، صبر نہیں ہے اس کے وجود میں، تو کیسے وہ کھلونا بنتا ہے. وہ چھٹے پانچویں چھٹے سال تعویذ دھاگوں کے اوپر آ جائے گا، جادو ٹونوں کے اوپر آ جائے گا. وہ لوگ پھر اس سے کھیلیں گے، اس سے پیسہ کمائیں گے، اس کے عقائد اور نظریات کو برباد کر دیں گے، اس کو شیطان کے دھڑوں کے اوپر وہ لگا دیں گے. پھر ساتویں آٹھویں سال جب دیکھے گا ادھر بھی کچھ نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ سے انسان شکوے شروع کر دے گا اور ایک انتہا کے اوپر پہنچنے کی کوشش کرے گا. ایسے ہی ٹوٹکے استعمال کر رہا ہوگا تو امر خداوندی ہو جائے گا اور اس کی اچانک اولاد ہو جائے گی. اب وہ یہ خیال کرے گا کہ پروردگار نے مجھے اولاد نہیں دی, شاید اس تعویذ دھاگے نے اولاد دی ہے, شاید اس پیر فقیر نے اولاد دی ہے, شاید اولاد کا سبب کچھ اور ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ اولاد اس کو ملی لیکن اس اجلت پسندی نے اس کو برباد کر کے رکھ دیا. اس دنیا میں بھی اسے برباد کیا, اس دنیا عجلت نے کس طریقے سے انسان کو بیتاب اور گمراہی کے دھڑے پہ لگا دیا. انسان چھوٹی سی بھی پریشانی صبر کرنا. خداوند عالم اس طرح فرماتے ہیں سورہ آیت نمبر 11 میں خدا ارشاد فرماتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. جب انسان تکلیف اور مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے تو پھر خیر کی دعائیں مانگنا شروع کر دیتا ہے. خدا فرماتا ہے وکان الانسان عجولا. انسان بہت زیادہ جلد باز ہے, بہت زیادہ جلدی کرنے والا ہے. اس اوپر والی آیات بھی ہمارے لیے مفید ہیں تاکہ اس آیت کا اوپر سے ایک ربط ہو جائے. سورہ اسراء جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے, سورہ 19 آیت نمبر 9 خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے ان ھذا القرآن یهدی للتی هی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. یہ قرآن جو ہے وہ جس طرف ہدایت کرتا ہے وہ بہت سیدھی اور صراط مستقیم کے اوپر انسان کی ہدایت کرنے والا ہے. یعنی اگر قرآن کسی کی رہنمائی کرے تو وہ انسان کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا, کبھی بھی بھٹکتا نہیں ہے, کبھی بھی ذلیل و خوار نہیں ہوتا. ان قرآن جس کی طرف ہدایت کرتا ہے وہ ایک ایسی سیدھی راہ ہے جس کے اوپر انسان چلے تو وہ اس کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے, عزت و وقار میں بھی اضافہ ہوتا ہے, خدا سے بھی اس کا ربط قائم ہوتا ہے, عمل صالح کو بھی انجام دیتا ہے اور اطمینان اور سکون کی وہ زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی اطمینان بھی اس کو عطا ہوتا ہے اور سکون بھی عطا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایک ایسی راہ ہے. یعنی خدا عالم فرما رہے انسان کو اپنی زندگی کے ہر مرحلے پہ اور ہر عمل میں اگر کہیں سے نظریہ لینا چاہیے تو وہ صرف قرآن کریم ہے, اور کہیں سے اسے نظریہ نہیں لینا چاہیے. قرآن کریم واحد ایسی جگہ ہے جہاں سے انسان کو نظریہ لینا چاہیے. یہ نظریہ انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے. پھر آگے کیا فرماتا ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. پھر خدا بشارت ان مومنین کو دیتا ہے, کیونکہ قرآن سے ہدایت مومنین کے علاوہ متقین کے علاوہ کوئی نہیں لے گا. یہ مومنین جب ہدایت لے لیتے ہیں تو قرآن انہیں بشارت کیا دیتا ہے کہ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ انہوں نے عمل صالح انجام دیے ہیں, اس لیے ان لهم اجرا کبیرا ان کو بہت بڑا انعام دیا جائے گا, بہت کچھ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا. لیکن وان الذين لا يؤمنون بالآخرة, اور جو لوگ آخرت کے اوپر ایمان نہیں لائے اعدنا لهم عذابا علیما, تو ان لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ان کے لیے بہت سخت عذاب اللہ نے تیار کیا ہوا ہے. ان آیات کے بعد اللہ تعالیٰ اب 11 نمبر کی بات کر رہے ہیں, 11 نمبر آیت میں یہ پیغام دے رہے ہیں. کیونکہ انسان کو عمل صالح سے بھی بھٹکانے والی ایک چیز ہے اور آخرت کا غم بلا دینے والی بھی ایک چیز ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. کہ جب انسان کو کوئی شر آ کے چمٹ جاتا ہے, کوئی مصیبت اس کے اوپر آن پڑتی ہے تو بااختیار پکارنے لگ جاتا ہے, خیر کی دعائیں مانگنے لگ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے مختلف قسم کی امیدیں باندھ کے تصرف اور آہوزاری کرنے لگ جاتا ہے. پھر خدا کیا فرماتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان بہت عجلت پسند ہے, بہت جلد باز ہے, ہر کام جلدی میں چاہتا ہے, ہر چیز میں وہ جلدی چاہتا ہے. انسان کو اس صفت کے اوپر قابو پانا ہوگا. انسان کو اس صفت کے اوپر بہت کامیابی سے اور طریقے سے قابو پانا چاہیے, اور اس صفت کو آئمہ اطہار علیہ السلام نے بھی بیان کیے. مثلا جناب مالک اشتر بہت عظیم ہستی گزرے ہیں, امام علی علیہ السلام نے ان کی جا بجا تعریفیں کی ہیں اور ایسے خوبصورت الفاظ امام علی علیہ السلام نے ان کے بارے میں ادا کیے ہیں کہ کسی اور صحابی امام کے بارے میں ایسے الفاظ دکھائی نہیں دیتے. مثلا جناب مالک کے بارے میں امام علی علیہ السلام ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مالک میری نظروں میں ایسے ہی تھا جیسے میں رسول اللہ کی نظروں میں تھا. یعنی جب رسول اللہ مجھے دیکھتے تھے تو جیسے رسول اللہ کے احساسات بلند ہو جاتے تھے اور ان کے وجود میں خوشی اور سرور دوڑ جاتا تھا, اسی طریقے سے جب مالک میری نگاہوں کے سامنے آتے تھے تو میری کیفیت بھی ایسی ہی ہوتی تھی. اسی طریقے سے جناب مالک کے بارے میں ایک جگہ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. مختلف جہاز سے جناب مالک کا امام علی علیہ السلام نے تعارف کرایا ہے, اور اس قدر محبت تھی جناب مالک کے اشتر سے امام علی علیہ السلام کو کہ جب ان کی شہادت کی خبر سنی انہوں نے تو اس کے بعد ایک مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا اور دیر تک اس کے بعد گریہ فرماتے رہے. اور روایت میں لکھا ہوا ہے کہ امام جب جناب مالک کی شہادت کے بعد کئی ایام تک کئی دنوں تک معزوم رہے, غم زدہ رہے اور ان کی یاد میں گریہ کرتے رہتے تھے. تو یہ جناب مالک کی عظمت تھی. ایک اور صفت جو امام علی علیہ السلام نے جناب مالک کی خصوصیت کے ساتھ بیان کی ہے وہ صفت یہ ہے کہ مالک وہ ہستی ہیں کہ جہاں پہ خاموش رہنا تقاضۂ ہوش مندی ہو وہاں پہ جلد بازی سے کام نہیں لیتے. جہاں پہ عقل مندی یہ ہو کہ انسان خاموش رہے, تلوار کو نہ نکالے, آگے بڑھ کے حملہ نہ کرے, وہاں پہ وہ جلد بازی سے کبھی بھی کام نہیں لیتے. جلد باز نہیں ہے ان جگہوں پہ کہ فوراً ایک معاملے کو انہوں نے ختم کر دیا, اور نہ ہی ان میں یہ صفت ہے کہ جہاں پہ فوراً آگے بڑھ کے حملہ کرنے کی ضرورت ہو, فوراً اقدام کرنے کی ضرورت ہو, وہاں پہ مالک پیچھے نہیں ہو جاتے. اس لیے جناب مالک کی صفت کو کیا بیان کیا کہ وہ جلد باز نہیں ہے. کن جگہوں پہ جلد باز نہیں ہے؟ ان جگہوں پہ نہ پہ تقاضا ہوش مندی ہی یہ ہے کہ وہاں پہ جلد باز نہ ہوا جائے. یہی صفت تھی. اگر ہمارے جناب مالک کی جگہ ہم لوگ ہوتے تو تب امام علی علیہ السلام کے حکم فرمانے پہ جنگ صفین میں ہم کبھی بھی لوٹ کے نہ آتے. صرف اتنا فرق یہ تھا کہ مالک آگے بڑھ کے امیر شام کی گردن کو اڑانے والے تھے, لیکن امام علی علیہ السلام کا قاصد آیا اور اس نے پیغام دیا کہ امیر المومنین آپ کو واپس بلا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ امام سے کہیں کہ ایک لمحے کے لیے مجھے اجازت دیں, میں اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا. قاصد نے پیغام سنایا کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر میری جان چاہیے تو ابھی لوٹ کے آ جاؤ. مالک آگے نہیں اس جگہ بڑھے, جلد بازی سے کام نہیں لیا, جذبات میں نہیں آئے, ادھر سے فوراً لوٹ کے آ گئے. انسان تب انسان بنتا ہے کہ جب اس کے اندر جلد بازی نہ ہو, اور خصوصاً دین الہی کے جو کام ہوتے ہیں وہ جلد بازی میں ہونے والے نہیں ہیں. بہت آرام اور سکون اور کئی مرحلوں سے گزرنے کے بعد وہ وجود میں آتے ہیں. اس لیے انسان کو دینی کاموں میں تو کسی صورت میں جلد باز نہیں ہونا چاہیے. دوسرا, جہاں پہ انسان تغیر چاہتا ہے, تبدیلی چاہتا ہے, وہاں پہ کسی بھی صورت میں انسان کو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے. مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی حالات زندگی دیکھیں, کس قدر مستقل مزاجی سے انہوں نے اللہ کی ذات کا پیغام پہنچایا. خلیفۃ اللہ فی الارض ہی تھے, اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے اس وقت, اپنے وقت میں اولی العزم پیغمبروں میں سے ہیں. یعنی خدا نے جن مخلوقات کو سب سے آئیڈیل مخلوق خلق کی ہے کہ ان میں کسی قسم کا نقص اور عیب رکھا ہی نہیں ہے, وہ ان میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں. اس لیے جب وہ لوگوں کے درمیان تھے, ان کی جلالت, ان کی حیرت اور ان کے باطنی حسن کی وجہ سے لوگ کھینچے ہوئے آتے تھے, لیکن جب خدا کا پیغام پہنچایا تو لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا. لیکن نوح علیہ السلام کا صبر و استقامت دیکھیں, جلد باز نہیں تھے کہ فوراً ہی دعا کر لی انہوں نے. 950 سال تک وہ اللہ کی راہ میں تبلیغ کرتے رہے اور تبدیلی کی ایک امید لگائے خدا کا پیغام پہنچاتے رہے, اور خدا نے اسی صفت کی بنیاد پر قیامت تک کے لوگوں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک ہدایت کا سرچشمہ قرار دیا. اسی طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو جب انہوں نے بعثت کا اعلان کیا, 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا, تو مسلمانوں کے اوپر تو سخت ترین مظالم ٹوٹ پڑے. صحابہ بار بار آ کے رسول خدا کی خدمت میں عرض کرتے تھے کہ آپ ہمیں ایک دفعہ حکم دیں کہ ہم کم سے کم اپنے دفاع کے طور پہ تو ان کی حملہ کر دیں. رسول خدا ان کو صبر کی تلقین کرتے, جلد بازی نہیں کی. ہمارے یاسر کو بری طریقے سے پکڑا گیا, ان کے والدین کو جناب یاسر اور ان کی زوجہ محترمہ جو کہ جناب عمار کی والدہ تھی سمیہ, ان کو برے طریقے سے شہید کر دیا گیا. بلال حبشی کو طرح طرح کی اذیت میں مبتلا کیا گیا, لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی سے کام نہیں لیا, خدا کے حکم کے منتظر رہے. شب ابی طالب میں 3 سال سختی کے کاٹے, 3 سال پیٹ پہ پتھر باندھ کے انہوں نے وقت گزارا ہے, پتے کھا کھا کے گزارا کرتے. کھجور کی جو گٹکی ہوتی تھی اس گٹک کو سب لوگ ایک ایک باری باری کر کے چوستے تھے, تب جا کے اس طریقے سے انہوں نے اس وقت کو گزارا اور کاٹا. شب ابی طالب کے بعد جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی نازل ہوئی اور ہجرت کا حکم ہوا. لیکن کس قدر انہوں نے صبر کیا, یہی صبر میدان جنگ میں بھی ہے. جنگ بدر 313 صحابہ سے لڑی گئی, 313 افراد تھے بس, اور اس جنگ بدر میں خدا عالم نے مسلمانوں کی نصرت فرمائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بہت عظیم معرکہ انجام پایا اور مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی, بہت بڑی فتح حاصل ہوئی. یہی مسلمان جنگ احد میں 3 گنا زیادہ تھے اور ہیبت بھی کفار مکہ کے دلوں کے اوپر قائم تھی, اور انہوں نے بھگا بھی دیا تھا انہیں جنگ سے, جیت گئے تھے جنگ, لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا تھا کہ جلد بازی سے کام نہیں لینا, سب اپنی جگہوں کے اوپر ڈٹے رہیں گے اور کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا. لیکن مال غنیمت کی خاطر یا غلط فہمی پیدا ہو جانے کی وجہ سے جلد بازی سے کام لیا اور ایک عرب دنیا کا جو بدماش تھا, عرب دنیا کا ایک بہادر اس وقت کا انسان خالد بن ولید لوٹ کے آیا اور اس نے مسلمانوں کو شکست دی. نہیں, کس طرح سے جیتی ہوئی جنگ جلد بازی کی وجہ سے مسلمان شکست کھا گئے جنگ احد میں. اس لیے اس انسان کی تعریف کی گئی ہے کہ جو جلد باز نہیں ہے. وکان الانسان عجولا, انسان کی طبیعت اور مزاج میں یہ بات شامل ہے کہ وہ بہت زیادہ عجلت پسند ہے, بہت زیادہ جلدی کرنے والا ہے, بہت زیادہ جلد باز ہے انسان. آئمہ علیہ السلام سے بہت خوبصورت روایات منقول ہیں, انہی روایات میں سے ایک روایت ہے جو واقعی انسان کی اسی زندگی سے متعلق ہے اور انہی صفات کو ان کی بیان کی روایت میں دعا یہ ادعوار جناب قطب راوندی کی معروف کتاب ہے, اس میں یہ دعا منقول ہے. میں دعا آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں کیونکہ دعا کے الفاظ اور معنی ایسے ہیں کہ ان کا پہنچ جانا ہی وہ دعا کا حقیقی پیغام بھی ہے. شاید اس خوبصورت طریقے سے وہ دعا امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہوئی ہے کہ اس کی شاید وضاحت کی بھی انسان کو ضرورت نہ پڑے. امام فرماتے ہیں, رب انک قد حسنت خلقی, اے پروردگار تو نے بہترین طریقے سے اچھی شکل و صورت دے کے مجھ کو خلق فرمایا. وعظمت عافیتی, اور میری عافیت اور حفاظت کا عظیم ترین طریقے سے بندوبست کیا. ووسعت علی فی رزقک, اور میرے اوپر تو نے اپنی رزق کی وسعتوں کو کھول دیا, وسعتوں کی وسعتیں تو نے مجھے عطا کی, طرح طرح کی نعمتیں عطا کی. اس دنیا میں صحت اور چلنے پھرنے کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہر اس چیز کو عطا کیا کہ ان تیری نعمات سے میں لطف اندوز ہو سکوں. وَلَمْ تَزَلْ تَنْقُلْنِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلَى كَرَامَةٍ وَإِلَى رِضَى, اور ہمیشہ تو ایک نعمت سے دوسری نعمت میں مجھے منتقل کرتا رہا اور دیگر مختلف نعمتیں دے دے کہ تو نے مجھے صاحب کرامت کیا اور اپنی خوشنودی میں مجھے شامل حال رکھا. تجدد لی ذلک فی لیلی و نہاری, اور یہی تیری عنایات, یہی تیری نعمتیں, یہی تیری رحمتیں جو ہیں وہ دن اور راتوں میں میرے اوپر نمارد ہوتی. اعرف غیر ما انا فیہ من عافیتک, میں نہیں جانتا تھا کہ میں تیری عافیت میں بھی ہوں, اور اگر تیری عافیت سے نکل جاؤں تو کیا ہوتا ہے. اس قدر تو نے مجھے نعمتوں میں رکھا کہ نعمتوں کے چلے جانے کے وقت جو انسان کے اوپر مشکل پیش آتی ہے مجھے اس کا احساس ہی نہیں تھا, اس کا اصلاً مجھے علم ہی نہیں تھا. اس لیے مجھے ان چیزوں کے بارے میں زیادہ جان پہچان نہیں تھی. یا مولایا حتی ظننت ان ذلک واجب علیک لی, مسلسل جب میں نے دیکھا کہ نعمتیں اور رحمتیں نازل ہو رہی ہیں تو میں یہ گمان کرنے لگا, یہ خیال کرنے لگا شاید اے پروردگار تیرے اوپر واجب ہے کہ اسی طرح سے تو مجھے رحمتیں دیتا رہے, شاید تیرے اوپر واجب ہے کہ تو مجھے اسی طریقے سے نعمتیں اور لذتوں کی دنیا میں آباد رکھے. وَأَنَّهُ لَا يَنبَغِي لِي أَنْ أَكُونَ فِي غَيْرِ مَرْتَبَةٍ, اور میرے لیے یہ ضروری نہیں ہوا کہ میں کسی اور مرتبے میں بھی ہو جاؤں, کسی اور منزلت میں بھی, پست منزلت میں بھی گر جاؤں. اسی طریقے سے نعمتوں اور آسائشوں کے اندر تو نے مجھے پڑھنے پڑھنے کا موقع دیا. لِأَنِّي لَمْ أَذُقْ طَعْمَ الْبَلَاءِ, کیونکہ میں تو بلا اور مصیبتوں کا کبھی ذائقہ چکھا ہی نہیں تھا. وَأَجِدْ لَذَّةَ الرَّضَا, کہ اگر میں نے چونکہ چکھا ہی نہیں تھا اس لیے تیری خوشنودی کی لذت کو ہی بس میں نے پایا. وَلَمْ يُذْلِلْنِي الْفَقْرُ تُعَارِفَ لَذَّةَ الْغِنَى, یہ خدا فقر نے کبھی مجھے ذلیل اور پست کیا ہی نہیں, کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ میرے اوپر فقر بھی آیا ہو, میرے اوپر غربت بھی آئی ہو کہ میں غنا کی لذت کو جان سکتا. کہاں میں غنا کی لذت کو جان سکتا ہوں, کہاں مال و ثروت کی لذت کو جان سکتا ہوں, جبکہ پوری عمر میں نے انہی مال و دولت کے اندر زندگی بسر کر دی. جب میرا دل چاہا اچھا کھانا کھایا, جب کسی جگہ پھرنے کا میرا دل چاہا میں وہاں پہ چلا گیا, ادھر کی تفریح اور سیر سے میں لطف اندوز ہوا. جو میرے دل میں ایک خواہش اٹھتی تھی اسی وقت تیری ان نعمات کے ذریعے سے میں پوری کر لیتا تھا. فقر نے مجھ کو پست اور ذلیل کیا ہی نہیں کہ میں تیری اس مال و ثروت اور اس رحمت اور نعمت کا بھی شکر ادا کر سکوں, اس کو بھی جان سکوں کہ بھائی مال و دولت بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. وَلَمْ يُلْحِنِ الْخَوْفُ فَأَعْرِفَ فَضْلَ الْأَمْنِ, خوف نے کبھی میرے ساتھ کچھ کھیل کھیلا ہی نہیں ہے, خوف تو کبھی تاری نہیں ہوا تھا. بچپنے میں والدین کا سایہ تھا, بچپنے میں ایک مضبوط چھت باپ کی صورت مجھے عطا کی بھی تھی, اسی بچپنے کے اندر ماں کی صورت میں ہر خواہش پوری کرنے والی ایک نعمت تو نے مجھے دی بھی تھی. کبھی کھیلا ہی نہیں خوف نے مجھ سے, خوف تو مجھے چھو کے بھی نہیں گزرا. پھر جوانی کی تو نے مجھے مضبوطی عطا کر دی کہ ہر چیز کو میں اپنے پاؤں میں سمجھتا تھا, اپنے سے پستر سمجھتا تھا. اس لیے کیسے میں جان سکتا کہ فضل امن کیا ہے, کہ خوف طاری ہو تو اس کے بعد امن کا پتہ لگتا ہے. میں تو ہر ٹائم امان میں تھا, میں تو ہر ٹائم میں پروردگار کی رحمت میں تھا. خوف مجھ پہ کبھی طاری ہی نہیں ہوا, نہ جان کا خوف, نہ مال کا خوف, نہ نعمتیں چھننے کا خوف, نہ بیماری آنے کا خوف, نہ صحت چھننے کا خوف, کسی خوف میں مبتلا نہیں. یا الہی فاصبحت وامسیت فی غفلۃ مما فیہ غیری ممن ہوا دونی, اے خدا اسی طریقے سے میں صبح و شام غفلت میں پڑا رہا, ان چیزوں سے غفلت میں پڑا رہا, ان چیزوں سے غفلت میں پڑا رہا کہ جو نعمات تو نے مجھ کو عطا کر دی ہوئی تھی, جن رحمتوں میں میں زندگی بسر کر رہا تھا وہ کبھی چھینی نہیں, تو اس وجہ سے غفلت میں بھی میں پڑا رہا. صبح بھی اسی طرح غفلت میں گزرتی, شام بھی اسی طرح سے غفلت میں گزرتی. جنت میری یہی دنیا بنی ہوئی تھی, اس دنیا سے کیسے جانے کا دل کرتا کہ جب میرے نظروں کے سامنے یہی دنیا جنت تھی, یہی گھر آباد تھے, گھر تو میرے اجڑے ہوئے تھے ہی نہیں کہ میں اس گھر کو بھی اجڑ نہ سمجھ لوں. نہ کر تو اعلی کا ولم اشکر نعما, ہوا پھر کیا کہ اسی غفلت کی وجہ سے میں نے تیری عظیم ترین نعمتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا, تیری ان نعمتوں کا میں نے شکر ادا کرنا چھوڑ دیا. وَلَمْ أَشُكَّ فِي أَنَّ الَّذِي أَنَا فِيهِ دَائِمٌ غَيْرُ زَائِلٍ عَنِّي, اس بارے میں کبھی شک ہی نہیں کیا تھا کہ اس دنیا سے میں اٹھ بھی سکتا ہوں. میں تو یہ سمجھتا تھا ہمیشہ رہنے کے لیے میں اس دنیا میں آیا ہوں, کبھی ایک ملک سے دوسرے ملک, کبھی ایک محلے سے دوسرے محلے, کبھی ایک مرحلہ زندگی سے دوسرے مرحلہ زندگی, اسی تغیر اور تبدیلی میں میں نے زندگی بسر کی, اور ہر مرحلے میں چونکہ میں نے رحمتیں اور نعمات کو دیکھا تو میں یہ سمجھتا تھا شاید میں ہمیشہ رہنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں, اس دنیا سے میں اٹھنا ہی نہیں ہے, یہ چیزیں مجھ سے چھین ہی نہیں سکتی, زائل ہی نہیں ہو سکتی. ولا احدث نفسي بانتقال عافيتي ولا حلول فقر ولا خوف ولا حزن وعاجل دنيا وفي اجل اخرتي, کبھی اپنے آپ کو میں نے یہ بات سمجھائی نہیں کہ یہ عافیت بھی کبھی اٹھ سکتی ہے, کبھی فقر بھی میرے اوپر طاری ہو سکتا ہے, کبھی خوف بھی آ سکتا ہے, کبھی حزن بھی طاری ہو سکتا ہے. یہ دنیا کی عجلت میں یہ اور آخرت کی جو موت ہے وہ میرے آنکھوں سے غائب تھی, آخرت کے بارے میں کسی چیز کی میری توجہ نہیں تھی. اسی طریقے سے زندگی کے یہ دن گزرتے رہے. اپنے آپ کو میں نے کبھی یہ سمجھایا ہی نہیں تھا کہ کبھی یہ عافیت اٹھ بھی سکتی ہے, کبھی خوف بھی طاری ہو سکتا ہے. کبھی میں نے یہ نہیں سمجھایا کہ کبھی فقر میں بھی میں جا کے مبتلا ہو سکتا ہوں, خوف اور حزن و غم بھی میرے اوپر طاری ہو سکتے ہیں. فحال ذال ذلك بيني وبين التضرع اليك في دوام ذلك لي مع ما امرتني به من شكرك. اسی عالم میں میری زندگی بسر ہوتی رہی اور کبھی تضرع اور آہوزاری مجھ سے چھو کے بھی نہیں گزری, کیونکہ اس کی ضرورت ہی میں نے محسوس نہیں کی. اور جب ضرورت محسوس نہیں کی تو تیرے تو نے جو شکر واجب قرار دیا تھا کہ انسان کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے محسن کا, اپنے قریب پروردگار کا شکر ادا کرے, اسے میں بہت پہلے کا بھول چکا تھا. اس کی طرف اصلا توجہ ہی نہیں میری گئی. وَعَوَعَدْتَنِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَزِيدِ مِنْ لَدَيْكَ, اور تو نے شکر کرنے پہ جو مزید عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا اس کے بارے میں بھی میں کچھ کبھی متوجہ نہیں ہوا, اس کے بارے میں بھی کبھی میں نے نہیں جانا, اس کی طرف بھی میری رغبت کبھی نہیں گئی. فصحوت و لہوت و غفلت و عشرت و بطرت و تہاونت حتی جاء التغیر مکان العافیت بحلول البلاء. اسی طریقے سے بھولتا رہا, نسیان میں زندگی بسر کر دی, کھیل کود میں نے اپنی عمر کے ایام کاٹ دیے, غفلتوں اور سرمستیوں میں میں پڑا رہا. وہ اشر تو اسی طریقے سے عیاشی کے طور طریقوں کے اوپر میں نکل کھڑا ہوا. وہ بطر تو فتنہ و فساد میں برپا کرنے لگ گیا. وہ تہاون تو اسی طریقے سے سستی اور کاہلی میری اوپر ہمیشہ ہمیشہ طاری رہی. یہی جوانی کے ایام میں کاٹ رہا تھا, سرمستیوں میں غائب تھا, غفلتوں میں پڑا ہوا تھا. جا تغیر مکان العافیت بحلول البلاء, پھر زمانہ اچانک تبدیل ہو گیا, پھر ہر چیز پلٹ گئی, عافیت کی جگہ بلا نے لے لی. ونزل الضر منزل الصحت, صحت کی جگہ بیماری آ گئی. بانواع الاذى, طرح طرح کی اذیتوں کے ساتھ پھر آئی, کیونکہ صحت کے بعد جب بیماری ملتی ہے تو تھوڑی سی بیماری بھی بہت اذیت دیتی ہے, اور پھر اذیتوں کے ساتھ بیماری آ جائے تو انسان تو اس سے بلبلا اٹھتا ہے, چیخنے چلانے لگ جاتا ہے. وہ اقبل الفقر بازالت الغنا, پھر فقر نے میرا استقبال کیا اور آ کے گلے لگا لیے اور مال و دولت کو فوراً بھگا دیا. اب فقر میں پڑا ہوا ہوں, وہ سیدھا کپڑے ہیں, کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, سر چھپانے کے لیے مکان نہیں ہے, بے یارو مددگار اس دنیا میں پڑا ہوا ہوں. دنیا دار تانے دیتے ہیں, دنیا دار طرح طرح سے انسان کو پست اور حقیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فعرفتما کنت فیہ للذی صرت الیہ, اب میں نے جانا جب عافیت کی جگہ بلا نے لے لی, جب صحت کی جگہ بیماری نے لے لی, جب مال و ثروت کی جگہ فقر اور فاقے نے لے لی, پھر معلوم ہوا کہ میں کس قدر بڑی نعمتوں میں زندگی بسر کرتا تھا. یہ حالات تبدیل ہوئے تو میری آنکھیں کھلی, میری توجہ گئی, غفلت کے پردے چھٹ گئے. فسألت مسألة من لا يستوجب ان تسمع له دعوة لعظيم ما كنت فيه من الغفلة. جب یہ آنکھ کھلی تو پھر اپنے پروردگار کی طرف پھر راغب ہوا. اب میں اس دعوت کو سن سکتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے واجب میری اوپر قرار دی تھی. اب میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جا سکتا ہوں, اس کی نعمتوں کا تذکرہ کر سکتا ہوں, اس کی طرف متوجہ ہو سکتا ہوں. کن غفلتوں میں میں نے زندگی بسر کر دی اس کا علم آج جا کے مجھے ہوا. اب میں پھر اللہ سے طلب کروں گا. طلب تو طلب تھا, من لا يستحق جناح الطلب, پھر اس شخص کی طرح طلب کروں گا کہ جس کو طلب کرنے کا اصلا کوئی حق ہی اللہ نے نہیں دیا. اب میں سمجھ گیا کہ میرا پتہ ہی نہیں تھا. وہ پروردگار جس نے اپنی کرامت اور اپنی رحیمیت کی وجہ سے مجھے بے شمار چیزیں عطا کی, ورنہ تو میں گناہگار اس دنیا میں اس کی سرزمین میں اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی خلاف ورزی کرتا رہا، اب تو میرا کوئی حق ہی نہیں بنتا، اب تو میں کسی چیز کا استحقاق نہیں ہے کہ میں مانگوں۔ لیکن کیا مجبور ہے انسان اپنے کریم پروردگار کی بارگاہ میں پھر لوٹ کے آتا ہے اور کریا آہوزاری اور تضرع کر کے اسی لاب و اسی غفلت اور اسی سرمستیوں سے نکلنے کا بھی شکر ادا کرتا ہے اور دوبارہ نعمات کے ملنے کی بھی اللہ سے خواہش کو باندھ لیتا ہے۔ وَتَزَرَّعَ تَزَرُّعَ مَنْ لَا يَسْتَوْجِبُ الرَّحْمَةَ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ مِنَ الزَّهْرِ وَالْاِسْتِطَالَةِ، تو پھر تضرع کیا، لیکن کس شخص کی طرح تضرع کیا؟ اس شخص کی طرح جو یہ سمجھ چکا ہے کہ اب رحمت اسے نہیں چاہیے، اب اس کا حق رحمت نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ کو اس سے جو سلوک کرنا چاہیے، خدا کو جو اس کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے وہ احسان والا برتاؤ نہیں ہے، وہ نعمات والا برتاؤ نہیں ہے، کیونکہ بہت خطرناک مجرم انسان بن چکا ہے، غفلتوں میں وقت گزارا ہے، گناہوں میں وقت گزارا ہے، نسیان کے اندر انسان پڑا رہا ہے، انسان یہ سمجھتا رہا ہے کہ اولاد ملی ہے تو شاید اسی کا یہ کمال ہے، مال و دولت کے اسباب فراہم ہوئے ہیں تو شاید اسی کی ذہانت یا پڑھائیوں نے اس کے لیے یہ اسباب فراہم کیے ہیں، گھر اس کے آباد ہوئے ہیں تو انسان یہ خیال کرنے لگا شاید کمال اسی کے اندر تھا، پھر خدا نے جب مبتلا کیا تو پتہ لگا کہ ذہانت کی وجہ سے قطع نہیں ہوا، پڑھائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسباب رزق فراہم نہیں کیے، یہ جو مال و دولت کی کثرت و فراوانی تھی وہ حسب اور نصب کی وجہ سے انسان کو عطا نہیں ہو گئی، جس غرور و تکبر میں وہ زندگی بسر کرتا تھا وہ خداوند عالم نے جن نعمات اسے دی تھی اور ان نعمات کی وجہ سے تکبر کرنے لگا تھا، خدا نے ان نعمات کو چھین کے اسے بتایا کہ یہ چیزیں تکبر کے قابل نہیں ہیں، یہ چیزیں غرور کے قابل نہیں ہیں، تم انسان وہی انسان ہو کہ جو ابتدا میں نطفہ ہے تو جب مر جائے تو ایک نجس اور ایک بے جان مردہ ہے، اس لیے خداوند عالم کیا فرماتے، امام معصوم اس دعا میں کیا فرماتے ہیں، تضرع تو تضرع من لا يستوجب الرحمة التي كنت فيه من الزهو والاستطالة، اب تو رحمت میرا حق ہی نہیں بنتی، کس حق کے پیچھے میں اس کے پیچھے جاؤں، اب روئے گا، گریہ کرے گا، آہو بکا کرے گا، سمجھ گئے کہ پروردگار کہ اس عقاب اور عذاب کا اب شکار ہو گیا، یہ مصیبت ہے جو انسان کی آنکھوں کو ایسے لمحے میں کھول دیتی ہے، گھر ہمارے ایسے ہی آباد ہیں کہ گھروں کی چار دیواری میں آ جائے تو امن و سکون ایسا انسان کو نصیب ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی سرزمین پہ اس کی ملکیت میں رہتے ہوئے اس کی عبودیت میں رہتے ہوئے اپنے مالک اور خالق کی آنکھوں کے سامنے گناہوں کو انجام دینے شروع کر دیتا ہے، نہ آداب کا خیال رکھتا ہے، نہ اخلاقیات کا خیال رکھتا ہے، کسی بھی چیز کا خیال نہیں رکھتا اور غفلت میں وقت کاٹنے لگ جاتا ہے، اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ اگر چار دیواری کے اندر زندگی بسر کی اور چار تالے لگا دیے تو شاید اب میں خوف سے نجات پا جاؤں گا، شاید اب میں ہر قسم کی بلا سے محفوظ ہو جاؤں گا، نہ چور چوری کر سکے گا، نہ ڈاکو ڈاکہ ڈال سکے گا، نہ کوئی جان لینے والا آ سکے گا، نہ ملک موت جو ہے وہ اندر داخل ہو سکے گا، کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکے گا، اسی طریقے سے نرم بستروں پہ انسان نرم اور آسانی کی نیند سونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خداوند عالم اس کو کیسے ان غفلتوں سے بیدار کرتا ہے، اس لیے امام علی علیہ السلام سے منقول جملہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خواب میں زندگی بسر کر رہا ہے، جب موت آتی تو تب لوگ بیدار ہوتے ہیں، اس لیے امام کا ارشاد ہے الناس ہو اس سے ملتی جلتی غالباً عبارت ہے کہ الناس و نیام یا الناس و نامو اذا جاء الموت انتبہ، کہ لوگ جو ہیں وہ غفلت میں زندگی بسر کر رہے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی تو لوگ متنبہ ہو جائیں گے، جاگ جائیں گے، بیدار ہو جائیں گے، خواب میں انسان کیا کرتا ہے، خواب میں جو آباد کرنا چاہے وہ آباد ہو جاتا ہے، خواب میں گھر بنانا چاہے بڑے سے ان گھروں کو سجانا چاہے، مثلاً اسے خوبصورت پہاڑوں کے مناظر بڑے اچھے لگتے ہیں، وہ خواب میں ایک گھر بناتا ہے، چھوٹی سی کٹیا بناتا ہے، چھوٹی سی بناتا ہے، یا زبردست گھر بناتا ہے، ساتھ ہی کوئی نہریں بہ رہی ہیں، ان نہروں کے پاس پہاڑ کو کھڑا کر دیتا ہے، اس نہروں کے ایک طرف باغات کو سجا دیتا ہے، ایک طرف خواب و خیالوں میں ہی پھولوں کو سجا دیتا ہے، اور پھر یہ خیال کرتا ہے کہ اب یہ ہمیشہ قائم دائم رہیں گے، تو اسی کو خواب کہتے ہیں۔ جب آ کے کوئی اس کو ہلاتا ہے تو پھر اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، نہیں وہ سب تو ظاہر ہو جانے والا تھا، وہ جو میں خوابوں میں دنیا کو آباد کیا تھا وہ چند سیکنڈ کی تھی، اصل حقائق تو کچھ اور ہیں۔ اس دنیا میں بھی انسان یہی کرتا ہے، ایسا گھر بنانا چاہے گا کہ کہیں اسے ایسا گھر دکھائی نہیں دیتا، بہترین فرنش گھر بنانا چاہے گا، بہترین آرام دہ چیزیں اس میں رکھنا چاہے گا، اس کو گرمیوں میں اس طریقے سے بنائے گا کہ گرمی کا احساس ہو، سردیوں میں ایسی اس کے اندر نعمتیں لانے کی کوشش کرے گا کہ سردی اس کو تنگ نہ کر سکے، اور اس کو خوبصورت ماحول بنانے کے لیے طرح طرح کے پھولوں اور بوٹوں سے سجانے کی کوشش کرے گا، اور اسی کی لوازمات کو پورا کرنے کے لیے انسان پوری کی پوری زندگی کاٹ دے گا۔ اور جب اس کو تھوڑا سا دھڑکا لگے گا کہ اس گھر کو کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، تو فوراً اس کے بارے میں الرٹ ہو جائے گا، اس کے بارے میں ہوشیار ہو جائے گا، اس کے دلا قبا کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ بھرپور کوشش کرے گا۔ لیکن موت آ کے اس خواب کو ختم کر دیتی ہے، جب موت آتی ہے تو یہی بنے ہوئے گھر جو ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں، یہی پھل بوٹے جو اس نے لگائے تھے، پھول بوٹے، وہی اس کے سامنے خزاں کا سما پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ نہ اولاد اس کے لیے کچھ کر سکتی ہے، نہ ماں باپ اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، نہ مال آ کے اس کی بیماری کو بھگا سکتا ہے، نہ طبیبوں کے بڑے بڑے نسخے اس کی بیماری کو بھگا سکتے ہیں۔ اب موت کی کروٹوں میں انسان مضطرب پریشان ادھر ادھر کی کروٹیں لیتا ہے، اور اتنے میں موت اس کو اس خواب کی دنیا سے نکال کے اصل حقائق کی دنیا میں لے آتی ہے۔ حقائق کی دنیا میں جب آتا ہے تو پھر حسرت اور ندامت اور افسوس اس کے اندر اور اس کے وجود میں باقی رہ جاتا ہے، کہ جہاں پہ اسے بڑے بڑے گھر بنانے کی بجائے اپنی آخرت دنیا میں گھر بنانے چاہیے تھے، وہاں پہ وہ اس دنیا کے گھر بنانے میں مصروف رہا۔ آخرت میں راحت کا سامان پیدا کرنا چاہیے تھا، اس دنیا میں راحت کا سامان پیدا کرتا رہا۔ اسی غفلت میں انسان کی زندگی بسر ہو جاتی ہے۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں، فرکن تو علاما الیہ سجرتنی، پھر اس کی طرف میں مکمل طور پہ جھک گیا کہ اب تو مجھے دوبارہ ان حالات سے دور کر دے گا۔ وَإِن كَانَ الضُّرُّ قَدْ مَسَّنِي وَالْفَقْرُ قَدْ أَذَلَّنِي وَالْبَلَاءُ قَدْ جَاءَنِي، اب جبکہ مصیبت نے مجھ کو چھو لیا ہے، سخت ترین مصیبتیں میرے اوپر آن پڑی ہیں، فقر و فاقے نے مجھ کو ذلیل اور پست کر کے رکھ دیا ہے، بلائیں میرے اوپر آ چکی ہیں، اِن يَكُ ذَلِكَ يَا إِلَٰهِ مِن سَخَطِكَ عَلَيَّ، کہ یہی اے خدایا اے پروردگار تیری ناراضگی کے اسباب میرے اوپر اسی وجہ سے آئے ہیں، فَعَوْدُ بِحِلْمِكَ مِن سَخَتِكَ، تیری اس ناراضگی سے میں تیرے حلم کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں، تو حلیم ذات بھی ہے، تو کریم ذات بھی ہے، تو اپنے حلم کی وجہ سے مجھ کو معاف کر دے، اس ناراضگی کو تو چھوڑ دے اور میرے اوپر دوبارہ سے رحمت کے سائے کو دوبارہ سے آباد کر دے، رحمتوں کو میرے اوپر آباد کر دے۔ یا مولا یا وَإِن كُنْتَ أَرَدْتَ أَن تَبْلُوَنِي فَقَدْ عَرَفْتَ ضَعْفِي، اے پروردگار اگر تو یہ چاہتا ہے کہ یہ مصیبتیں اور بلائیں میرے اوپر آتی رہیں، تو پروردگار تو جانتا ہے کہ میں بہت زیادہ کمزور انسان ہوں، ضعیف انسان ہوں، ہمت نہیں ہے، ناتواں انسان ہوں، تو کس قدر قوی اور قادر مخلوق ہے اور میں کس قدر ناتواں اور کمزور مخلوق ہوں، وَقِلَّتَ حِيلَتِي، اور میرا حیلہ کس قدر قلیل ہے، میرے اندر استقامت موجود ہی نہیں ہے، تیری میں کیسے ان سختیوں کو برداشت کر سکتا ہوں، تیری کس طرح اس ناراضگی کو برداشت کر سکتا ہوں، کس طریقے سے ان بلاؤں کو میں برداشت کر سکتا ہوں، بہت ناتواں انسان ہوں میں۔ اِذْ قُلْتَ، کیونکہ یہ خدا تو نے خود ہی قرآن قدیم میں ارشاد فرمایا، اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور اسی طریقے سے خدا تو نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ انسان جب کسی مشکل میں مبتلا ہوتا ہے، جب اس کا کریم پروردگار اس کو آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، تو انسان بھی بہت زیادہ سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے کہ واقعاً میرے پروردگار نے کس قدر مجھ پر اکرام کیا ہے۔ جیسے کہ آج کل ہم لوگ بھی اپنی ان حالتوں سے واقف ہیں کہ اس وقت ہم نے دینی کام کرنا ہے جب ہمارا گھر بار صحیح ہو جائے، صحت سلامتی عطا ہو جائے، جاب کے مسائل حل ہو جائیں، شادی بیاہ کے مسائل حل ہو جائیں، سب مسائل حل ہو جائیں، آخر میں دینی کام کرنا ہے. اور جب سب چیزیں مل جائیں تو پھر دینی کام بھی کیا ہوتا ہے، ایک بہترین مجلس انسان برپا کرے گا. اور کیوں برپا کرے گا؟ کہ مولا کا بڑا کرم ہوا ہے اس لیے میں یہ خرچ کر رہا ہوں. یہ انسان کی نفسیات ہیں کہ وَنَعَمَهُ، جب اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں میں رکھتا ہے تو کیا کہتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، کہ میرے پروردگار نے میرا اکرام کیا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ اسے مبتلا کر دیتا ہے آزمائشوں میں اور رزق اس کے اوپر تنگ کر دیتا ہے تو کیا کہتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، کہ میرے پروردگار نے میری اہانت کی ہے، میرے پروردگار نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. اے خدا، تو نے قرآن کریم میں خود ہی ارشاد فرمایا، ان الانسان لیطغى اباه استغنى، کہ جب انسان اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے، جب مالدار ہو جاتا ہے تو طاغوت بن جاتا ہے انسان، اللہ کی اس مملکت میں خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، ظلم و ستم مخلوق کے اوپر ڈھالنا شروع کر دیتے ہیں. وقلت اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفناه عن خطره مر كلم يدعنا الى ضر مسه. یہ خدا، تو نے قرآن کریم میں خود انسان کی صفت کو بیان کیا کہ انسان ایسی مخلوق اللہ نے خلق کی ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی ضرر دینے والی چیز، نقصان پہنچانے والی چیز آتی ہے تو کروٹوں کے بل کھڑے اٹھتے بیٹھتے اپنے پروردگار کو بلاتا رہتا ہے، اور جب اللہ کی ذات اس سے اس مصیبت کو دور کر دیتی ہے، اس ضرر والی چیز سے دور کر دیتی ہے، تو دوبارہ وہ ایسی چیزوں کی طرف آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو اللہ کی نافرمانی کا سبب بنتی ہے. اور اس طریقے سے انسان ہو جاتا ہے جیسے اس نے مصیبت میں اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا اور خدا نے اس کی مصیبت کو دور ہی نہیں کیا. مر کا علم یدعنا الی ضر مسہ، اس کی حالت اس طرح سے اپنے پروردگار کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے کہ گویا مصیبت اس کے اوپر پڑی نہیں تھی، اور اس مصیبت جو پڑی ہوئی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ہٹایا ہی نہیں تھا، اس کے اوپر سے خدا سے رابطہ ہی توڑ دیتا ہے جب وہ دوبارہ مصیبت سے باہر اپنے آپ کو. یہ خدا، تو نے قرآن کریم میں خود انسان کے اس مزاج کا تعارف کرایا. وقلت اذا مس الانسان ضر دعا ربہ منیبا الیہ، کہ جب انسان کو نقصان دینے والی چیزیں، ضرر پہنچانے والی چیزیں، مصیبت میں مبتلا کر دینے والی چیزیں جب انسان کے اوپر آن پڑتی ہیں تو وہ اپنے رب کو پکارنے لگ جاتا ہے، منیبا الیہ، ٹوٹل اللہ کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کرتے ہوئے، اس کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے پروردگار کو انسان پکارنے لگ جاتا ہے. ثم اذا خوله نعمه منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل، اور جب اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو تبدیل کر کے نعمتوں میں لے آتا ہے تو انسان اس طریقے سے اپنے پروردگار کو بھول جاتا ہے جیسے اس سے قبل اس نے اپنے پروردگار کو کبھی پکارا ہی نہیں تھا، کبھی اللہ تعالیٰ سے رابطہ جوڑنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، مکمل طور پہ لا تعلق اپنے کریم پروردگار سے ہو جاتا ہے. اے خدا، تو نے اسی طریقے سے انسان کا تعارف کرایا ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ جب انسان کو شر جو ہے وہ آ کے مس کرتا ہے تو وہ اللہ تعالی سے دعا کرنے لگ جاتا ہے خیر کی، اور انسان بہت زیادہ عجول ہے، بہت زیادہ عجلت کرنے والا ہے. وَإِنَّ إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا مِنْ، کہ جب ہم انسان کو، اسی طرح خدا تو نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ خوشی محسوس کرتا ہے. صدقت و بررت یا مولایا، اے کریم پروردگار، اے مولا و آقا، تو نے سچ کہا کہ جب رحمت میں دوبارہ انسان آتا ہے تو بہت خوش ہو جاتا ہے. فہذہ صفات التی عارفہا من نفسی، کہ یہ وہ صفات ہیں کہ جن کو میں نے پہچانا ہے بذات خود، اپنے نفس کے اندر اس چیز کو اب جان لیا ہے، کیونکہ نعمتوں میں تھا، نعمتیں تو نے چھینی تو آنکھیں کھل گئیں، مال و دولت سے فقر میں آیا تو پتہ لگا کہ تیری ہی رحمت تھی، تو نے ہی مال عطا کیا تھا، نہ میرے بزنس نے مال عطا کیا، نہ پڑھائی نے میری مال عطا کیا، نہ ذہانت نے میری مال عطا کیا، نہ چلاکی اور مکاریوں نے مجھے مال عطا کیا، تیری ذات نے مال عطا کیا تھا۔ پھر یہ صحت بھی میری نہ ایکسرسائز سے صحت آئی، نہ میری بھاگ دوڑ سے صحت آئی ہے، نہ کھانے پینے سے صحت آئی ہے۔ اے پروردگار، تو نے یہ صحت دی تھی، جب چھن گئی یہ صحت تو تب معلوم ہوا کہ یہ صفات تو تیری طرف سے تھی۔ وقد مزق بقدرتک فی غیر ان وعدتنی منک وعدا حسنا، اور تیری قدرت کے بارے میں گزر چکا ہے کہ تو نے اب وعدہ کیا ہے اپنے اے خدا اپنی طرف سے کہ تو اور اپنے وعدے کو بہت اچھے طریقے سے نبھانے والا ہے۔ اور کیا ہے؟ ان ادعو ان ادعوک فتستجیب لی، کہ اگر میں دعا کروں تو تو مجھے فوراً جواب دے گا۔ فانا ادعوک کما امرتنی، اے خدایا تو نے جس طرح سے مجھے حکم دیا میں اب تجھے پکار رہا ہوں اور تو میری اس پکار کو سن بھی رہے، فستجب لی، اس لیے میری جواب کو فوراً میری اس دعا کے اوپر تو جواب دے۔ ما وعدتنی، جیسا قرآن میں تو نے وعدہ فرمایا، وردد علی نعمتک، پھر مجھے اپنی نعمتوں میں پلٹا دے۔ وانقلنی مما انا فیہ الی ما ہو اکبر منہ، کہ جس میں دوبارہ تو مجھے منتقل کر دے انہی نعمات میں، بلکہ اس سے بھی بڑی نعمتوں میں جو اب جس میں میں ابھی ہوں اس سے بھی بزرگ تر نعمتیں تو مجھے عطا کر دیں۔ حتی ابلغ منہ رضاک، یہاں تک کہ تیری خوشنودی تک میں پہنچ جاؤں۔ وانا لبہیما عندک فیما اعددته لاولیائک الصالحین، اور تو نے اپنے صالح اولیاء اور دوستوں کے لیے جو تیار کیا ہوا ہے میں اس تک تیرے قریب پہنچ جاؤں۔ اب نعمتیں جب ملیں گی تو میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اب نعمتیں ملیں گی تو غفلت میں مبتلا نہیں ہوں گا، اب نعمتیں ملیں گی تو میں تیری ذات کی طرف متوجہ رہوں گا تاکہ اس جگہ تک پہنچ جاؤں جس کے بارے میں تو نے وعدہ کیا ہے کہ یہ تیار ہی اولیاء صالحین کے لیے کی گئی ہے۔ انک سمیع الدعاء قریب مجیب، کہ تو بہت دعاؤں کا سننے والا ہے اور قریب ہے اور جواب دینے والا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الاخیار، کہ محمد وآل محمد کے اوپر صلوات ہو۔ آپ نے یہ دعا دیکھی کہ اس طریقے سے کتنی خوبصورت دعا ہے کہ ایک ایک لمحہ انسان کی زندگی کا خدا نے ذکر کیا ہے، امام معصوم نے ذکر کیا ہے، ایک ایک چیز امام معصوم اس جگہ پہ بیان کرتے چلے گئے ہیں اور قرآن کریم کی ان تمام آیات کو بیان کیا ہے جو انسان کی اس نفسیات سے متعلق ہیں، جو انسان کی اس طبیعت اور مزاج کو سمجھاتی ہیں، ہر اس چیز کو امام معصوم نے بیان کیا ہے۔ اور یہی چیز ہے جو انسان کی ہدایت کا حقیقی سبب ہے، کیونکہ دعائیں ورد کے لیے نہیں ہیں، دعائیں حقیقت میں تعلیم کے لیے ہیں۔ امام کیا اس جگہ پہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر انسان جو ہے وہ غفلتوں میں پڑا رہا ہے، اگر انسان مختلف قسم کی لہو لعب میں مبتلا رہا ہے تو اب اس کے پاس واقع نکلنے کا وقت ہے، اسے سمجھ لینا چاہیے، اپنے اوپر غور کرے۔ عرف نفسہ عرف ربہ، کہ جو اپنی ذات اور نفس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے خداوند وہ خدا کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی جانتا ہے اور اللہ کی ذات کو بھی جان لیتا ہے، اپنے کریم پروردگار کو بھی وہ انسان جان لیتا ہے۔ ہمارے پاس موقع ہے، پوری زندگی ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے، کس طرح کے تھے اور کیسے ہم بن گئے، پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لطف اور مہربانی فرمائی کہ اب موقع فراہم کر دیا کہ ہم خدا کی باتیں دوبارہ آپ تک پہنچ سکیں۔ یہ کوئی ہمارا اپنا ذریعہ تو نہیں ہے، خدا نے اسباب فراہم کیے ہیں، کوئی نیکی کام آ گئی کہ خود ہم یہ تعلیمات آل محمد حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی سبب قرار دیا، کوئی وسیلہ قرار دیا، کوئی ہمارے خدا کو ادا یا نیکی پسند آئی ہے کہ خدا پھر اپنی باتیں ہمیں سنا رہے ہیں، پھر ہمیں ہماری توجہ اپنی ذات کی طرف کی ہے، پھر ان چیزوں کی طرف متوجہ کر دی ہے جو اپنے اولیاء اور اپنے آئمہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دے کے بھیجی ہیں۔ یہ عام اسباب کی وجہ سے نہیں ہے، خدا نے یہ اسباب پیدا کیے ہیں، اللہ کی ذات اپنے بندے کو اپنے قریب لاتی ہے انہی وسائل کے ذریعے سے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں کا دقیق جائزہ لینا چاہیے، لہو لعب میں ہماری زندگیاں بسر ہوئی ہیں، غفلتوں میں ہماری زندگیاں بسر ہوئی ہیں، طرح طرح کے گناہوں کو انجام دیتے ہوئے ہماری زندگیاں بسر ہوئی ہیں. پھر آنکھوں سے ہم نے دیکھا بھی ہے کہ خدا نے ہم کو متوجہ کرنے کے لیے، غفلت کے پڑوں سے نکالنے کے لیے، ان سرمستیوں سے نکالنے کے لیے ہمیں جھجھوڑا بھی ہے، پکڑ کے مصیبتوں میں مبتلا کیا. خوف ہمیں طرح طرح کے دلائے اللہ تعالیٰ نے، بیماریوں میں مبتلا کیا ہے، بلاؤں میں مبتلا کیا ہے، آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے، تاکہ انسان کی آنکھیں کھل جائیں. اور پھر خدا کا وعدہ ہے کہ ابتلا کے بعد، ان بلاؤں میں مبتلا کرنے کے بعد، ان امتحانات مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا کرنے کے بعد، اللہ کی ذات دوبارہ نکالتی بھی ہے انسان کو. جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ آیت کریمہ خدا امام معصوم نے کون سی ذکر کی ہے، وَإِنَّ إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، جب ہم انسان کو اپنے پاس سے رحمتوں کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ ان نعمتوں کے اوپر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. امام علیہ السلام نے فوراً اس آیت کے بعد صدقت و بررت، فوراً تصدیق کی کہ خدا تو نے سچ فرمایا ہے، پروردگار تو نے سچ فرمایا کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب انسان مصیبتوں میں مبتلا ہو اور اسے نعمت ملتی ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، اپنے کریم پروردگار کے سامنے جھک جاتا ہے. زندگیوں کی ان غفلتوں اور ان حجابوں اور تاریکیوں سے باہر آ جاتا ہے اور ایمان کے نور کے اندر زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے. یہی حال ہمارا بھی ہونا چاہیے، ہمارے دلوں میں بھی تبدیلی آنی چاہیے. خدا عالم نے ہماری پوری زندگی کو عبرت بنا کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے. غور و فکر تو کریں کہ کہاں سے کہاں پہ ہم پہنچ گئے، کیسے یہ اسباب فراہم ہوئے کہ اچھے گھروں میں رہ رہے ہیں، عزت اور وقار کے ساتھ رہ رہے ہیں، صحت و سلامتی کے ساتھ رہ رہے ہیں. کیا اپنی وجہ سے یا کسی پروردگار نے یہ سب اسباب ہمارے لیے فراہم کیے ہوئے ہیں؟ خدا ان اسباب کو چھین بھی سکتا ہے ہمارے ساتھ، اور اگر چھن جائے تو ناراض نہیں اللہ کی ذات سے ہونا چاہیے. ہاں خدا کی رضا پہ راضی ہیں. یہ پروردگار اگر فقر اور مصیبت سے تو آزمانا چاہتا ہے تو ہم فقر میں جانے کے لیے تیار ہیں. اے پروردگار اگر تو سختیوں سے آزمانا چاہتا ہے ہم سختیوں میں مبتلا ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن تیری ناراضگی کو ہم قبول نہیں کر سکتے. جیسے دعائے کمیل میں امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پروردگار میں جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتا ہوں لیکن تیری ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتا، تیرا جیسا کریم پروردگار کہاں پہ مجھے ملے گا، تو جیسا حسین پروردگار مجھے کہاں پہ نصیب ہوگا. تیری رحمتوں میں، تیرے احسانوں میں، تیری نعمتوں میں میں نے زندگی بسر کی، اب تو عشق اور محبت کے اس عالم میں ہوں کہ ہر سختی مجھے برداشت ہے، لیکن پروردگار تیری ناراضگی مجھے برداشت نہیں. اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام سے منقول جملے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ خدا جیسا میں چاہتا تھا اپنا پروردگار اور معبود تلاش کروں، تو ویسا ہی ہے. جو میرے دل میں تڑپ تھی کہ میرا خدا ایسا ہونا چاہیے، میرا معبود ایسا ہونا چاہیے، میرا الہ ایسا ہونا چاہیے، تو ویسا ہی. میرا دل یہ چاہتا تھا، میرے اندر تمنا یہ تھی کہ جو میرا خالق اور مالک اور معبود ہو وہ ایسا ہو کہ میری لغزشوں کو معاف کر دینے والا ہو، میری نافرمانی اور میرے گناہوں اور جرائم کے اوپر فوراً پکڑ نہ کرنے والا ہو، مجھے بخش دینے والا ہو، اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ میرے اوپر آباد کرنے والا ہو. اے کریم پروردگار میں نے تجھے ایسا ہی پایا. پھر آگے امام فرماتے ہیں کہ خدا تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں. جو میری چاہت ہے، اگر میں اس چاہت کو بنانا چاہوں تو اس سے بھی زیادہ بڑھ کر حسین ہے، اس سے بھی زیادہ جلیل پروردگار ہے. لیکن اے پروردگار تو مجھے بھی ویسا ہی بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، تو جیسا عبد اپنا دیکھنا چاہتا ہے، خدا تو مجھے ویسا عبد بنا دے. ہماری ذمہ داری ویسا عبد بننا ہے جیسا ہمارا کریم پروردگار چاہتا ہے. اس کے احسانات بہت زیادہ ہیں، شکر کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے، عبد بن کے غلام بن کے رہنا ضروری ہے. غلامی کا مفہوم سمجھیں کہ ایک آقا ہو اور اس کا ایک غلام ہو، کیسے غلام سر جھکائے ہمیشہ اس کے سامنے رہتا ہے. اپنے پروردگار کے سامنے ہمیں ایسے ہی رہنا چاہیے. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ جو لوگ کتوں کو پال سامنے پاس جا کے سر کو جھکا دے گا، پیار محبت کا اس کو کس